رب الأحبار الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الأقراء المقربين وحبيب خلاف العالمين وأسرة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجر اللهم له الفرج ودعمة الدائمة ولا أعدائه أجمعين
پانی کے مسائل پر گفتگو کر رہی تھی اور آج ایک ایسا مسئلہ بیان کیا جائے گا جسے سمجھانے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک اعتبار سے اب وہ مسئلہ ہمارے بلکہ تقریباً سارے اسلامی معاشرے کے لیے اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں رہا کہ جتنا فکر سے پہلے تھا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے بنیاد پڑھی ہے ان کو بخوبی یاد ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنی سختی کے ساتھ سمجھایا جاتا تھا اور کتابوں میں لکھا جاتا تھا حتیٰ یہ کہ اس دور کے بنیاد پڑے ہوئے لوگ جو اب حیران بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا اہم ہمارے زمانے کا مسئلہ ایک دم سے غائب ہو گیا کیونکہ اس مسئلے کا تعلق اسلامی معاشرے کی ایک مجبوری سے تھا اور وہ مجبوری دور ہو چکی لیکن ہمارا جو درد کس انداز کا ہو رہا ہے اس میں کیونکہ فقط ظاہری ماحول ہی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ تجربات کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ شاید کسی ایسے معاشرے میں بھی یہ گفتگو پہنچ جائے کہ جہاں اب تک لوگوں کو اس مسئلے کی ضرورت ہے یہ اتنی زیادہ تفصیلی تنظیم کی ضرورت مجھے اس لیے پڑی کہ مسئلہ واقعان ایسا ہے آپ اسے ایک طرح کا بیکار مسئلہ سمجھیں گے اور وقت اتنا لگے گا کہ بعض اوقات آپ خود بلجھ جائیں گے کہ کیا ضرورت ہے اس میں اتنا وقت لگانے کی لیکن خیر اس مسئلے سے پہلے کہ پچھلے ہفتے کی گفتگو ہے اسے مکمل کر دیا جائے یہ گفتگو ہو رہی تھی اصل میں اس مسئلے پر کہ کسی بھی نجی چیز کو پانی سے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں یہ بات آ گئی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ خود اسلام میں پانی کسے کہتے ہیں نظام پانی ہے مگر اسلام کے اعتبار سے اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی تو پانی کسے کہتے ہیں اور خود پانی کیسے نجس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نجس چیز کو پانی سے پاک کرنے جا رہے ہوں اور نائبی کی وجہ سے خود پانی کو نجس کر بیٹھے ہیں اس لیے یہ ضروری مسئلہ آ گیا تو اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عام طور پر ہمیں دو ہی قسم کے پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پور پانی یا قدیم پانی باقی جو تین قسموں کا پانی ہے جاری بارش اور کنواں وہ کیونکہ فی الحال اتنا زیادہ عام استعمال کا پانی نہیں رہا اس لیے مختصر گفتگو اس کی ہوگی لیکن بہت بھارت میں بہت آگے چل رہی ہے اور قلیل پانی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پانی سے کیسے نجس ہو جاتے ہیں کیونکہ آج مسلسل یہ دو چیزیں آئیں گی اس لیے اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دوں قلیل پانی تو جیسے ہی اس میں کوئی نجاست گرے یا اس سے نجاست لگے نجس ہو گیا پھر پانی یہ ہے کہ اس میں نجاست گر بھی جائے لگ بھی جائے ٹھہر بھی جائے بیٹھ بھی جائے تب بھی وہ نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بچے یہ پچھلے مسئلے تھے اب آئیے آج کے مسئلے اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک پانی ہمارے پاس ہے کہ جو نجس ہو گیا تو کیا اس پورے پانی کو اٹھا کے پھینک دینا ہی اب ضروری ہے اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا یا نجس پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے کیا مسئلہ کیا وہ بیکار ہو گیا یا بھی کام آ سکتا ہے جیسے مردار پانی میں آپ نے سنا تھا کہ اگر وہ نجس ہو گئے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئے چائے نجس ہو گئی، شربت نجس ہو گیا، اب یہ بیکار ہو گیا. بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر وہ طریقہ ایسا ہے کہ شربت شربت نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی. نجس پانی کے اندر پور اور قلیل پانی میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ نجس تو بالکل بیکار ہو گیا. نہیں، اگر نجس ہو جائے تب بھی ہم دوبارہ اسے پاک کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اب آج کے گفتگو یہی ہے کہ نجس پانی کو دوبارہ کیسے پاک کیا جائے. نجس پانی کو پاک کرنے کے بنیادی طور پر تین ہی طریقے ہیں، اور وہ تینوں طریقے در حقیقت طریقہ ایک ہی ہے، مگر اس کو تین مختلف انداز سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ نجس پانی کو اگر کسی پور پانی سے ملا دیا جائے تو یہ نجس پانی پاک ہو جائے گی، یا اگر جاری پانی سے ملا دیں تو نجس پانی پاک ہو جاتا، یا بارش کے پانی سے ملا دیں تو نجس پانی پاک ہو جاتا. یہ تو ایک مسئلہ تھا، اب اس کی کچھ شرائط. یہ تو آپ نے سن لیا کہ پانی کو پاک کرنے کے لیے تین میں سے کسی ایک چیز سے اس پانی کو، نجس پانی کو ملا دیں. یا تو دو پانی لائیں اور دونوں پانیوں کو، پاک پانی کو نجس پانی کو ملا دیں، یا جاری سے ملا دیں یا بارش سے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور آقا خمینی کے نزدیک تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ جس نجس پانی کو آپ پاک کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر نجاست اب تک موجود ہے، پڑی ہوئی ہے، مثلاً کتا گر گیا تھا پانی میں، اس لیے پانی نجس ہوا، وہ کتا اب تک ہم کو گرا ہوا نظر آ رہا، یا اس پانی کے اندر دوسری کوئی نجاست گری اور اب تک موجود ہے پانی میں، پانی تو نجس ہو گئے مگر وہ نجاست بھی اب تک موجود ہے، تو قلیل پانی کو اگر پاک کرنا ہوگا تو پہلے تو نجاست کو نکال کے پھینکنا ہے اگر نجاست پانی کے اندر موجود ہے. لیکن اگر نجاست ایسی ہے کہ کھل مل کے ختم ہو گئی، جیسے پیشاب گرا تھا ایک قطرہ پانی میں، یا خون گرا تھا ایک قطرہ پانی میں، تو وہ جو پانی میں جائے گا، پانی میں کھلے گا، ملے گا، ختم ہو جائے گا، وہ تو خیر مسئلہ ختم. نجاست اگر ختم ہو گئی تو یہ شرط بھی ختم ہو گئی. لیکن اگر نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے، مرا ہوا چوہا نظر آ رہا ہے جو مردار ہے، کتا یا کتے کا بال وغیرہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یا سور نظر آ رہا ہے پڑا ہوا اب تک، تو اگر قلیل پانی کو پاک کرنا ہے تو پہلے تو نجاست کو نکال کے باہر پھینکی. ہاں، اگر پور پانی کو پاک کرنا ہے تو نجاست نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پور پانی کا مسئلہ آپ نے سنا کہ اس میں نجاست اگر پڑی بھی ہو تو وہ پاک رہتا ہے جب تک کہ رنگ و بو اور مزہ نہ بدلے. تو خیر، اگر قلیل پانی کے اندر خود نجاست موجود ہے، عین نجس، وہ چیز کے جس کو نجس کر رہی، تو اسے نکال کے پھینکنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ پانی پاک نہیں ہو سکتا. اور اگر پھر پانی میں نجاست پڑی ہے تو ہے بھی چاہے نکال دیجئے چاہے نہ نکالے، مگر بغیر نجاست کو نکالے ہوئے بھی پھر پانی پاک ہو سکتا ہے. تو یہ تو پہلا مرحلہ تھا، پہلا اسٹیپ تھا، پہلی شرط کہ اس نجاست کو نکالیے قلیل پانی میں سے. اس کے بعد نجاست ہم نے نکال دی قلیل پانی میں، یہ اگر پھر پانی تھا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نجاست نکالنے کی. اب کیا کریں؟ اب یہ کہ اگر یہ جو پانی نجس ہوا ہے، جس کا رنگ یا بو یا مزہ اب تک بدلا ہوا ہے، جب نجاست گری تھی تو اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی نجس ہو گئے، پھر ہم نے اس وقت سوچا بھی نہیں پاک کرنا، دو دن کے بعد سوچا کہ اب اس پانی کو پاک کرو، دو دن کے اندر وہ جو تبدیلی آئی تھی اس پانی میں وہ ختم ہو گئی، وہ جو رنگ اور بو اور مزہ بدلا تھا وہ تبدیلی ختم ہو گئی، تو خیر اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پاک پانی کو لا کے اس سے ملا دیں گے، پانی پاک ہو جائے گا. لیکن اگر نجس پانی میں اب تک تبدیلی موجود ہے، وہ تبدیلی جس کی وجہ سے یہ پانی نجس ہوا تھا، اگر اب تک وہ تبدیلی موجود ہے تو پھر اس تبدیلی کو ختم کرنا پڑے گا، یعنی پانی کو دوبارہ پرانے طریقے پر لے جانا پڑے گا. اچھا، آج میں مجھے معلوم ہے کہ ابھی مسئلہ اتنا واضح نہیں ہوا، ذہن میں رکھیے کہ ایک پھر پانی نجس، اس کو پاک کرنے کے لیے دوسرا دور پانی اس سے ملائے, دونوں پانی کو ملا دیے. ملانے کے بعد اب اتنی دیر تک ملائے رکھنا ہے کہ نجس پانی میں جو تبدیلی آئی تھی وہ تبدیلی ختم ہو جائے. یہ ہے اصل مطلب کہ نجس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلا تھا. اگر اب تک وہ بدلا ہوا مزہ یا بدلا ہوا رنگ یا بدلی ہوئی بو موجود ہے نجس پانی میں, تو پھر پانی کو یا جاری پانی کو یا بارش کے پانی کو لا کے نجس پانی سے ملائیے اور اتنی دیر تک ملا کے رکھے کہ نجس پانی اپنی پرانی حالت پہ آ جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں صفا کہنا یہ چاہتی کہ بہت نجس اور پاک کو ملا دینے سے کام ختم نہیں ہوگا, اتنی دیر تک ملا کے رکھنا پڑے گا کہ نجس پانی میں جو تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی ختم ہو جائے. یہ دو مرحلے. پہلا مرحلہ صرف قدی پانی کے بارے میں کہ اس میں سے نجاست نکالیے, صرف پاک پانی لا کے اس سے ملائیے, یا دونوں پانی کو ملا دیجیے پاک اور نجس کو اور پھر قدی پانی سے نجاست نکالیے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر نجس پانی رنگ اور بو اور مزہ اب تک بدلا ہوا ہے, پہلے بدل گیا تھا اب اگر وہ جو تبدیلی تھی وہ بہت ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے, پاک کرتے وقت ہم کو صرف ملانا پڑے گا پانیوں کو اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر اب تک تبدیلی باقی ہے تو اتنی دیر تک دوسرے پانی کو ملا کے رکھنا پڑے گا کہ یہ دوبارہ اپنی حالت سے واپس چلا جائے. یہ دو مرحلے ہو گئے. اب تیسرا مرحلہ, اگر دوسری بات نہ ہو تو تیسری بات کی ضرورت پڑے گی. ہم نے کہا کہ اگر پانی میں اب تک تبدیلی ہے تو پاک پانی کو لا کے نجس پانی سے ملائیے اور اتنی دیر تک ملائیے کہ تبدیلی ختم ہو جائے. اور اگر نجس پانی میں اس وقت کوئی تبدیلی نہیں, جب نجس ہوا تب تبدیلی تھی, اب ہم پاک کرنے جا رہے ہیں تو اتنے عرصے میں تبدیلی ختم ہو گئی, پانی نجس ہے مگر اس کا رنگ و بو اور مزہ ویسا ہی ہے کہ جیسے عام پانی کا ہوتا ہے. اس صورت میں فقط پور پانی کو, فقط نئے پانی کو نجس پانی سے آپ ملا دیں اور یہ پانی صاف ہو جائے. چاہے آپ نے 10 سیکنڈ ملایا اور پھر بند کر دیا, پھر الگ کر دیا, فقط ملا دینا کافی. یہ میں جتنی زیادہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ پانی کے پورے مسئلے میں کام کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں جس پانی کو کیسے پاس کیا جائے. کافی سارے مسئلے اس کی تمہید کے لیے تھے. پھر ایک مرتبہ خلاصتاً سن لیجیے کہ نجس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی صاف پانی کو لا کے ملایا جائے. مختصر ترین الفاظ میں اس کو یہ کہا جائے کہ جب پانی نجس ہو جائے تو اس کو صرف پانی ہی پاک کر سکتا ہے, کوئی اور چیز پاک نہیں کر سکتی. تو کسی پانی کو لا کر نجس پانی سے ملائیے, پاک پانی کو نجس پانی سے ملائیے تو نجاست دور ہو جاتی. یہ مختصر ترین مسئلہ ہے. اب اس کی وہ ساری تجویز کہ کس طرح ہم ملائیں گے, جس پاک پانی کو لائیں گے یا وہ خور ہو یا وہ جاری ہو یا وہ بارش کا پانی. نجس پانی میں اگر نجاست کری ہے تو اسے نکالنا پڑتا ہے, اگر وہ قلی اور خور پانی ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں. نجس پانی میں اگر تبدیلی موجود ہے تو پاک پانی کو اتنی دیر تک ملا کے رکھیے کہ تبدیلی ختم ہو جائے. اگر نجس پانی نجس تو ہے مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں, تو اس صورت میں خالی پاک پانی کو اس سے ملا دیں, چاہے ملانے کے فوراً بعد ہٹا لیں, نجس پانی جو ہے اس کی نجاست ختم. یہ ہو گیا مکمل مسئلہ. اب صرف اس میں ایک مقام پر آیت اللہ خمینی کا ایک اختلاف ہے. اچھا, آیت اللہ خمینی کا جو اختلاف ہے یہ وہ ہے کہ جس کو اکثر مجتہدین مانتے ہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کا کوئی بھی فتویٰ عام فتووں سے ہٹ کر آپ کا خمینی کا وہی فتویٰ ہے جو زیادہ تر مجتہدین دیتے ہیں. وہ کیا اختلاف ہے؟ آخری مرحلہ یہ تھا کہ پاک پانی کو نجس پانی سے ملا دیں. اگر نجس پانی میں تبدیلی ہے رنگ اور بو اور مزے کی تو اتنی دیر ملا کے رکھیں کہ تبدیلی ختم ہو جائے. اگر نجس پانی نجس تو ہے مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں تو خالی ملا دینے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ تو آقا خمینی کا فتویٰ ہے. آقا خمینی اس میں ایک شرط اور بڑھاتے ہیں کہ پانی کو پاک کرنے کے لیے اس میں پاک پانی کو لا کے ملانا پڑے گا, لیکن خالی ملانے سے کام نہیں چلے گا, امتزاج بھی ضروری, مکسنگ بھی ضروری. خالی پاک پانی نجس پانی سے آ کے مل گیا کافی نہیں, بلکہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے گھلنا ملنا اور مکس ہونا چاہیے. خالی آپ نے پاک پانی کو نجس پانی سے ملا دی. فرق کیجیے, جیسا میں نے اس سے پہلے مثال دی, ایک بہت بڑا ٹینک ہے حال کے برابر. اب آپ پوری تو کہتے ہیں کہ پاک پانی کو لا کر اس پانی سے ملا دو, چاہے صرف ایک حصے سے ملاؤ. ادھر ہم نے جہاں وہ دیواریں آخری حصہ ہے وہاں سے لا کر ملا دیا, پاک ہو گیا یہ پانی. لیکن آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, صرف وہاں ملانے سے کام نہیں چلے گا, پاک پانی کے پورے پانی کے اندر اس طریقے سے سرکولیٹ کرو یا گردش کرو یا گھماؤ یا پھراؤ کہ وہ پاک پانی نہ جس پانی میں ہر ہر جگہ پہنچ جائے. تو جس کے دو طریقے ہیں نا, ایک تو یہ کہ خالی آپ نے پانی ملا دیا, باقی کچھ نہیں کیا, دونوں پانی اپنی اپنی جگہ پڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے, کوئی دانت کے نزدیک اس سے نجاست دور ہو جاتی. خمینی صاحب کہتے ہیں خالی ملانا کافی نہیں, اس طریقے سے ملاؤ کہ دونوں پانی آپس میں گھل مل جائیں, منتقل ہو جائیں یا مکس ہو جائیں. اگر آپ نے مکسنگ نہیں کی تو یہ پانی پاک نہیں ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں بس کیجیے کہ پانی کا رنگ اور بوئر مزہ بدلا. کوئی صاحب نے کہا کہ اتنی دیر تک ملا کے رکھو کہ تبدیلی ختم ہو جائے, تو میں نے صاحب کہہ رہے نہیں, اس سے کام نہیں چلے. اتنی دیر تک ملا کے رکھو کہ تبدیلی ختم ہو اور پھر اس طرح سے بھی کہ وہ آپس میں مکس بھی. اگر فقط آپ نے دونوں کونے میں دونوں پانیوں کو دو گھنٹے ملا دیا اور تبدیلی ختم ہو گئی تو اس کے بعد نہیں بنے, بلکہ اتنی دیر تک ملانا ہے کہ تبدیلی ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ مکس بھی کرنا. جب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جو نجیس پانی میں تبدیلی نہ ہو اس میں پاک پانی کو فقط ملا دینا کافی, تو میں نے صاحب کہتے ہیں نہیں, فقط ملانا نہیں ہے بلکہ آپس میں مکس بھی کرنا ہے, منتقل بھی کرنا ہے, ایک دوسرے کو آپس کے اندر مکس بھی کرنا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ جس کی مدد بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے گھر کے حل ہو سکتے ہیں. گلاس میں پانی نجیس ہو گیا, پیشاب کا قطرہ گر گیا گلاس کے پانی, اب گلاس میں پانی خود کتنا کم ہوگا, اس میں پیشاب کے دو چار قطرے گر گئے, پانی نجیس ہو گئے. ہم نے اسے نل کے نیچے رکھا, نل کی ٹوٹی کھولی, نل میں سے کیوں پانی آ رہا, کیونکہ یہ پانی اوپر جس ٹنکی سے آ رہا ہے وہ خود, جیسے ہی ہم نے نل کھولا اور وہ پانی کی دھار گلاس میں گری تو یہ جو دھار گر رہی ہے اس نے اس نجیس پانی کو پھر پانی سے ملا دیا, اس کو کہتے ہیں ملانا, مکمل اوپر سے نیچے تک ملا ہوا. سنا کہ آتا ہے کوئی کے نزدیک چوکی کھولتے ہی ایک مرتبہ دھار گری اور آپ نے چوکی بند کر لی, یہ سارا پانی صاف ہو گیا. اب اسے آپ پی بھی سکتے ہیں, آپ اسے کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں. طبیعت نہ مانے, طبیعت صلاحیت اختیار کرے وہ دوسری بات. تیسرا سا گلاس ہے, اس کے اندر ایک بچے کا پورا پیشاب یا دس پندرہ پتے گر گئے اور فقط ایک سیکنڈ کے دو سیکنڈ کے لیے ٹوٹے کھولنے سے بات کیسے ہو گیا, میرا دل نہیں مانتا ہے. دوسری چیز کراہیت, طبیعت کی کراہیت الگ چیز, شریعت کے اعتبار سے یہ پانی پا. لیکن آپ کا خمینی کے نزدیک فقط ٹوٹی کھولنے سے کام نہیں چلے, اتنی دیر تک یہ ٹوٹی کھولنا پڑے گی کہ وہ آنے والا قربانی گلاس کے پورے پانی میں کھل مل جائے. اب کیونکہ اوپر سے تو پریشر سے آتا تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا, خالی یہ گلاس جو ہے اتنی دیر تک نل کے نیچے رکھنا پڑے گا کہ اوپر والا پانی دھار کی وجہ سے اس گلاس کے پورے پانی میں مل جائے. یا فرض کیجیے کہ لوٹے کا پانی نجس ہو گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں گئے, ٹوائلٹ میں گئے, کسی وجہ سے نجاست کی چند چیزیں اڑ کر یا پیشاب سے چند قطرے اڑ کر لوٹے کے پانی میں چلے. اب اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ پورا پانی پھینکو اور لوٹا پاس کرو, نے اس کو اسی نل کے نیچے رکھا جس کا سلسلہ اوپر ٹنکی سے ملا ہے, آدھا ٹنکی میں کل پانی, اور کھول دیا ایک سیکنڈ کے لیے کھولا, کوئی سانس سے نہ, اور لوٹے سے پانی نکل کے نل سے پانی نکل کے لوٹے میں گیا کہ گویا نل کا پانی جو پور پانی ہے نجس پانی سے ملا, سنا کے لوٹا پاک ہو گیا. یا بالٹی, بالٹی نجس ہو گئی, بالٹی کا پانی, بالٹی میں پانی بھرا تھا نجس ہو گئے. ایک لمحے کے لیے سر کے نل کے نیچے ایسا نل جس کا سلسلہ سو ٹنکی سے ملا, اس پانی کو کھولا, ٹوٹی کو کھولا, ایک سیکنڈ دو سیکنڈ بس ایک مرتبہ دھار مل جائے بالٹی کے پانی سے, سارا بالٹی کا پانی پاک ہو گیا. چاہے کہنے والا کہے اس میں نجیب پانی تھا وہ تو زیادہ, جو آپ نے پانی اس میں ملایا وہ تو ایک منٹ کی دھار تھی, ایک پیالی کے برابر پانی ملا ہوگا, مگر شریعت میں یہ پاک ہو گیا. چنانچہ یہ تو پاس لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے کہ اتنی دیر تک پانی کھلا رکھنا ہے کہ اگر لوٹے کا پانی نجس تھا تو پورا لوٹا بھر کے بہ جائے پانی, یہ غلط. یا یہ کہ اگر بالٹی میں آدھی بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس کا پانی نجس اور اتنی دیر تک اس کے نیچے نل کھول کے رکھوں تو پوری بالٹی بھر کے پانی بہنے لگے, یہ خیال غلط ہے. اب تو جیسا میں نے تقریر کی شروع میں بھی کہا کہ پانی ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا, جدید سہولتوں کے اعتبار سے ایسے موقع پر عام طور پر لوگ پورے پانی ہی کو پھینک دیتے ہیں, لوٹے کے پانی کو یا بالٹی کے پانی کو نیا پانی بھرتے ہیں, وہ ان کی مرضی پر ہے اگر یہ اعتراف کی حد میں نہ, مگر شرم اسے پاس کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے. تو یہ گلاس ہوا یا لوٹا ہوا یا دیگچی ہوئی یا بالٹی ہوئی یا ٹنکی ہوئی, اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو ہمارے گھروں کے نظام کے اعتبار سے جہاں تقریباً ہر بلڈنگ میں اوپر پھر پانی کی ٹنکی ہوتی, اس کا پاس کرنا ایک انتہائی آسان کام ہے. البتہ خود اختلافی مسئلے کو ذہن میں ہر جگہ رکھیں کہ چاہے لوٹے کے پانی کو پاس کریں یا بالٹی کے پانی کو, تھوڑی صاحب کے نزدیک فقط نل کھول کے پانی کا ملا لینا کافی ہے. تھوڑی صاحب کے نزدیک پانی نل کی دھار کا پانی نیچے گر جائے لوٹے میں یا بالٹی میں تو کام نہیں چلے گا, بلکہ دونوں کو آپس میں مکس ہو جانا چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک اہم ترین مسئلہ کہ نجس پانی کو پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب اس سے متعلقہ دو تین باتیں اور ہیں جس کو واضح کر دیا جائے. اگر یہ لوٹے اور پانی اور بالٹی وغیرہ کی بہت زیادہ باتیں آئیں تو ایک مسئلہ اس سے متعلقہ اور بتا دیا جائے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بالٹی اگر نجس ہو جائے, بالٹی تو بالٹی نہیں بالٹی کے اندر کا پانی, پانی نجس ہو جائے تو بالٹی میں ہے یا لوٹے میں ہے یا گلاس میں, تو اس سے بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نل کے نیچے رکھ کے نل کھول دیں, اوپر سے پانی نل سے پانی جیسے ہی نجس پانی سے ملے گا وہ پاک ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے پاک کرنے کا, یہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پہ مثلاً کوئی اور کسی کو مل جائے یا کوئی بڑا ٹینک مل جائے, تو چاہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر گلاس کا پانی نجس ہے تو گلاس کو پھر پانی میں ڈال دیں, گلاس میں پانی موجود ہے آلریڈی اسی پانی سمیت ڈال کے نکال دیں, لوٹے کا پانی نجس ہے لوٹے کو اسی نجس پانی کے ساتھ پاؤچ میں یا ٹنکی میں ڈالیں اور نکال دیں, بالٹی میں نجس پانی ہے اس کو ڈال کے نکال دیں, یہ پانی خود بخود پاس ہو جائے گا کیونکہ پھر پانی سے مل گیا. چاہے پھر پانی اوپر سے آ کر اس میں گرے تب بھی پاک ہو جاتا ہے, یا پھر نجس پانی کو پھر پانی کے اندر ڈال کے نکال لیں, جیسے ہی اندر جائے گا نجس پانی اور پھر پانی مل گئے, چنانچہ جیسے ہی باہر آئے گا وہ نجس پانی پاک ہو گیا. اب کیونکہ یہاں پہ یہ مسئلہ آپ نے بار بار سنا کہ نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے تین میں سے ایک پانی سے ملانا پڑتا, یا پھر پانی سے یا جاری پانی سے یا بارش کے پانی سے, تو اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کی ٹنکیاں یا اوپر کا ٹینک نجس ہو اور اتفاق سے اس وقت بارش ہو جائے تو فقط اس کا ٹکنا کھول دینا کافی ہے, بارش کا پانی جیسے ہی اس میں گرے گا وہ نجس پانی بغیر اس کے کہ ہم اس کو خود خود کریں وہ تو بہت پاک ہو جائے گا, تو بہت پاک ہو جائے گا. آخر کمینی کے نزدیک اتنی دیر بارش کا پانی گرنا ضروری ہے کہ نجس اور پاک پانی آپس میں کھل مل جائے, کوئی صاحب کے نزدیک یہ بھی ضروری نہیں ہے, بارش تھوڑی سی گری اس ٹنکی کے اندر ٹینک کے اندر وہ پاک ہوگی, آپ چاہے آپ اس کا ڈھکنا بند کر دیں وہ پانی پاک مانا جائے گا. یہ جمن یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا. اچھا آپ کی آسانی کے لیے ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے, نجاست کو پاک کرنا یہ واجب تعبدی نہیں ہے, واجب توکلی, اس کی تشریح انشاءاللہ کبھی آئے گی, لیکن نجاست کو پاک کرنے کے لیے نیت ہونا یا ارادہ ہونا یا مسئلہ معلوم ہونا یا خیال کرنا ضروری نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجیے کہ نجس پانی لوٹے میں ہے یا نجس پانی بالٹی ہے یا جو گھروں میں چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں آتی ہیں جس میں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے, اسٹاک کیا جاتا ہے جس کی ایمرجنسی کے لیے, اس میں پانی نجس, یا تصویروں پر کے ٹینک میں پانی نجس. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم جائیں اور اس نجس پانی کو پاک پانی سے ملائیں تو یہ پاک ہو جائے گا, ایک تو یہ طریقہ اس سے تو پاک ہونا. یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ارادہ بھی نہ ہو نیت بھی نہ ہو تو نجس ٹنکی باہر رکھی ہے, نجس بالٹی, بالٹی کا نجس پانی باہر رکھا, ہم سو رہے ہیں وہ نجس پانی کا رات صبح اس سے دیکھا ہم نے کہ بارش ہوئی, بارش کا پانی پر بہت اس سے مل گیا, اب وہ نجس پانی پاک ہو گیا, نہ ہم نے کچھ کیا نہ ہم نے سوچا نہ ہمارے ذہن میں خیال تھا, لیکن جو طہارت کا طریقہ ہے پاک کرنے کا طریقہ اگر اس بہت بھی وہ ہو جائے تو نجاست پاک ہو جاتی, لیکن غسل میں ایسا نہیں, غسل میں ایسا نہیں کرے,
ہماری کوئی نیت نہیں, کوئی ارادہ نہیں, ہم کسی وجہ سے کپڑے اتار کے باہر کھڑے تھے, بارش ہوئی, سارا پانی اسی ترتیب سے ہمارے جسم پر بہ گیا, یہ جو غسل کا طریقہ. تو اب یہ نہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا, پانی بہ گیا, مگر غسل نہیں ہے, یہ غسل باطل کیونکہ بغیر نیت کے ہم نے کیا. تو سمجھ کے کرنا ہے, نجاست میں ایسا مثلا نہیں, یا مثلا نجس پارٹی کا پانی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا کہ اسے پاک کر. دو سال کا, ڈھائی سال کا, تین سال کا بچہ ہے, کھیلتے کھیلتے اس نے ایک مرتبہ روٹی کھول دی اور بند کر دی, وہ پانی پر بہت پاک ہو گئے. اگر یہ بچے نے پاک بھی نہیں کیا, اپنا کھیل کیا تھا, مگر وہ پانی پاک ہو گیا. کیونکہ کسی بھی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے نیت یا ارادہ یا خیال ضروری نہیں, طریقہ ضروری ہے. اس طریقے کے مطابق پھر بہت پاک ہو جائے تب بھی پاک. اور بہت کا مطلب, جیسے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, ایک مثال جو علماء زیادہ دیتے ہیں, یہاں سے ہٹ کر نجس کپڑا تھا, ہمارا ارادہ بھی تھا کہ اسے پاک کریں گے, خدا سے مطلب ماذا اللہ ہماری لڑائی ہے کہ نہیں, ہم تو نجیسی کپڑا پہنیں گے اور اسی میں جائیں گے نماز پڑھنے, لیکن وہ ہم نے رکھا ہوا تھا, ایک دم سے ہوا چلی اور یہ کپڑا اڑ کے پھر پانی میں گر گیا, ٹینک میں گر گیا, تالاب میں گر گیا, اور ساری جگہ پانی پہنچ گیا, یا نجیس جگہ پانی پہنچ گیا, کپڑا خود بہت پاک. اگر کہ ہمارا ارادہ گناہ کا تھا کہ ہم کو کپڑا پاک کرنا ہی نہیں, اسی نجاست کے ساتھ مسجد میں جائیں گے, حج میں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, مگر اس گناہ کے ارادے کے بعد, یعنی الٹے ارادے کے بعد بھی کپڑا پاک, کیونکہ کسی بھی نجاست کو دور کرنے کے نیت, ارادہ, خیال ضروری نہیں ہے, طریقہ ضروری ہے کہ پانی کو نجس جگہ پہنچ جانا چاہیے. اب چاہیے کہ کافر بھی اگر ہاتھ لگائے بغیر ربڑ کے پائپ کے ذریعے سے پانی ڈال رہا ہے تو نجاست دور ہو جائے گی, بچہ بھی اگر پانی ڈال رہا ہے تو نجاست دور ہو جائے گی. یہ ضمن بحث آ گئی کہ یہ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, اس کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھی. اچھا خیر, اب یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ نجس پانی کو کیسے پاک کیا جائے, تین پانی میں سے ایک سے ملا کے وہ پاک ہو جائے گا, یہ تو آپ نے اب تک سنا. اب اس کے اندر اسی کے متعلق کا ایک مسئلہ جو بیچ میں آ گیا ہے, یعنی جو ابھی میں تشریح کر رہا تھا, مگر مسئلے کی حیثیت سے اس کو الگ ہی علماء بیان کرتے ہیں کہ نجس پانی کو پاک پانی سے ملانے کے لیے ہر طریقہ صحیح ہے سوائے ایک طریقے. ہر طریقہ صحیح ہے, اس سے کیا مراد, نجس پانی نیچے ہے اور پاک پانی اوپر سے آ رہا, یا دونوں پانی برابر برابر ہے, برابر برابر پر وہ پانی رکھے ہوئے اور ہم نے ایسا سلسلہ کیا کہ ان کے بیچ میں جو کچھ رکاوٹ ہے دیوار ہے اس کو ہٹا دیا, دونوں پانی مل گئے, یا فرض کیجیے کہ بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی چیز ہے اس میں ہم نے سوراخ کر دیا کہ ادھر سے پاک پانی نجس پانی میں یا نجس پانی پاک پانی میں آنے لگے, اس کو بھی ملنا کہتے ہیں. یا جو تیسری چیز آپ نے سنی کہ پاک پانی کے اندر ہم نجس پانی کو ڈال کے نکال, اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے. صرف ایک طریقہ ملانے کا ایسا کہ جس سے نجس پانی پاک نہیں ہوگا, وہ یہ کہ پاک پانی نیچے نجس پانی اوپر, ہم اس نیچے سے پانی کو کسی طریقے سے اوپر لے جائیں تو جس صورت میں وہ اوپر والا پاک پانی پاک نہیں ہو سکتا اگر یہ بغیر پریشر کے ہو رہا. اب اس کی تشریح میں کرنا اس سے مناسب نہیں سمجھتا کہ کئی دفعہ ہو چکی ہے یہ تشریح اور وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا کہ ایک ہی مسئلے میں پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا, مسائل اتنے زیادہ ہیں, جو نہ جن کی سمجھ میں آ گیا نہیں آیا تو اس لیے سمجھانا بیکار ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے اب تک ایسا طریقہ استعمال نہیں ہوتا کہ پاک پانی کو نیچے رکھ کر نجس پانی کو اوپر رکھ کر بغیر پریشر کے ملایا جائے, اس لیے اس کو نظر اندازی کریں. اب آخر کے آج کے دو مسئلے اور, وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے شروع میں تقریر باندھی تھی آج بیان ہی نہیں ہو سکا, جبکہ میرا اندازہ تھا کہ آج وہ بیان ہو جائے گا. آخر کے دو مسئلے, ابھی آپ نے سنا کہ نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے اس میں خود پانی کو ملانا پڑتا, یا جاری کو یا بارش کو کسی پاک پانی کو ملانا پڑتا, مگر دو باتوں کا خیال ذہن میں اور رکھ کہ جس پاک پانی کو ہم ملا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نجس پانی کی وجہ سے وہ بھی نجس ہو جائے. مثلاً ایک گھر پانی کو ہمیں پاک کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ دوسرے پاک پانی کو اس سے ملا ہے, لیکن اگر جو نجس پانی اس کا رنگ اور بو اور مزہ ختم نہیں ہو, پاک پانی میں تبدیلی آ گئی, اس نجیس پانی نے اس پاک پانی کے رنگ اور بو اور مزے کو بدل دیا, تو یہ نجیس پانی تو پاک نہیں ہوگا, وہ جو پانی ہم لے کے آئے تھے وہ بھی نجیس ہو جائے گا. مثلاً اس کی مثال کے لیے تاکہ بات بالکل واپس کہ اب تک یہ تو کہیں آپ نے نہیں سنا پوری گفتگو, کہ اگر ایک پور پانی ہے تو اس کو پاس کرنے کے لیے دوسرا پور ملایا. بس یہ نجس پانی ہے 50 فٹ 60 فٹ 100 فٹ 200 فٹ جتنی بڑی ٹنکی ہے 200 فٹ تک نجس پانی چلا گیا اور ہم فقط ایک چھوٹا سا پور یعنی مختصر ترین پور لا کے اس سے ملا رہے ہیں. اب لازمی طور پر نجس پانی کی مقدار اتنی زیادہ اور صاف پانی اتنا کم کہ زیادہ چانسز یہی کہ وہ نجس پانی صاف پانی سے اثر نہیں لے گا, اپنا اثر اس کو ڈال دے. تو اب یہ اب تک مسئلہ آیا تھا کہ پور پانی کو لا کے ملا, مگر پور پانی کتنا ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا گیا کہ فقط ایک پور ہو یا ایک سے زیادہ. اب اس مسئلے سے یہ سمجھے کہ صاف پانی کو اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ نجس پانی اس کو خراب نہ کرنے پائے. تو اگر ایک پور نجس ہے تو ایک پور پاک لانے سے کام چل سکتا, مگر اگر 200 فٹ نجس پانی تو فقط ایک پور پاک پانی سے کام نہیں چلے گا. پاک پانی بھی ہمیں اتنا زیادہ لانا. یہ پانی بھی نجس ہو گیا, آپ اس کو پاک کرنے کے لیے کسی اور کو لے کے آئیے. اور دوسری بات یہ کہ پور پانی کو نجس پانی سے ملانا ہے پاک کرنے سے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورا ملانا ضروری نہیں, ایک حصہ بھی ملا دے تو کافی, لیکن ملانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پور پانی خطرہ خطرہ ہو کے ملے. ایک سلسلہ ہونا چاہیے, کھاد کی صورت میں یا پائپ کی صورت میں یا پور پانی اور نجس پانی دونوں کی دیواریں ایک دوسرے سے مل جائیں. اگر خطرہ خطرہ ہو کے مل رہا, پور پانی سے ایک خطرہ نجس پانی میں کرتا, پھر دوسرا خطرہ گیا, پھر تیسرا خطرہ گیا, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 خطرے جانے کے بعد نجس پانی صحیح ہو گیا یعنی اس کی تبدیلی ختم ہو مگر پاک نہیں ہو. کیونکہ خطرے خطرے کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ آپ پور پانی نجس پانی سے ملا رہے ہیں. اگر پور پانی سے ایک خطرہ نکل کے گیا, وہ قلیل پانی, وہ پہ جانا اس کو کیا پاک کرے گا. تو پور پانی کا نجس پانی سے پورا ملنا ضروری نہیں, پور پانی کا ایک حصہ, جیسے میں نے بتایا کہ نل کی دھار جتنی چھوٹی ہوتی اس کا ڈایا میٹر اس کا فصل کتنا کم ہوتا, مختصر سی دھار ہے فصل. چونکہ پرسن کہا جا سکتا ہے کہ یہ پانی آ رہا ہے اس لیے, لیکن اگر اس کے مقابلے اسی پور پانی سے خطرہ خطرہ کر کے نکالے تو وہ نجس پانی پاک نہیں ہوگا. یہ مسئلہ چاہے ہر ایک کے لیے واضح نہ ہوا, جن کے لیے واضح ہو گیا وہ میرا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے, جن کے لیے واضح نہیں ہوا ان کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ مسئلہ بھی اتنا پیش نہیں آتا. یہاں تک تو آج کی گفتگو کی حد تک بات پہنچ گئی, اور اب وہ ایک آخری مسئلہ جس کے لیے مجھے اندازہ تھا کہ آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, آج نہیں آ سکا, ان شاء اللہ آئندہ درس میں اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا. اب کافی حد تک ہم پانی کے مسائل کے اختتام پہ پہنچ رہے, جاری اور بارش کا پانی باقی بچتا ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ آج بارش کے پانی کے دو چار مسئلے آ گئے اور بارش کا پانی کام آ سکتا ہے, شاید ایک تفریح میں بارش کے پانی کو ذرا ہم تفریح سے لے لیں, لیکن جاری اور کنویں کا پانی بہت مختصر آئے گا. پھر متاثرات جو صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہوگا دوسری چیزوں کو پاک کرنے کا, وہ بیان کیے جائیں گے. گرو بھیج محمد والے اس سے پہلے کہ اس تمہید کو آج اختتام تک پہنچایا جائے, جو اب ہمارے آنے والے موضوع کا عنوان ہونے والی ہے, یعنی گناہان کبیرہ, ایک مختصر سی وضاحت ضروری ہے. یہ وہ وضاحت ہے جو دو دن پہلے میں کر چکا تھا ایک مخصوص مجمع کے اندر, مگر کل کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا اس لیے ان کی آسانی کے لیے بھی اس چیز کو دوہرا دینا ضروری ہے. وہ یہ کہ آپ کے علم میں آیا ہوگا کیونکہ یہ سب تین مقامات میں سے ایک مقام تھا کہ جہاں اعلان ہوا اور فارم تقسیم کیے گئے. توضیح المسائل کا ایک اور درس کراچی میں ایک مقام پہ شروع ہوا, مگر میں نے وہاں بھی عرض کیا اور یہاں بھی میں اس کو دوہرا کہ اس درس کا معیار یہاں کے درد سے زیادہ بلند نہیں ہوگا, اس اعتبار سے کہ ایک عام آدمی یعنی غیر عالم اس سے زیادہ مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس سے زیادہ اونچے معیار کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ایک آدمی کسی دینی مدرسے میں 3 یا 4 سال ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو پھر اس کے بعد اس کی سمجھ میں باقی مسائل آ سکتے ہیں. تو جو حضرات کسی وجہ اس درس میں شریک نہیں ہو سکے یا تو وہ وقت نہیں نکال سکے یا انہوں نے کوشش کی مگر اس درس سے کسی فائدے کی وجہ کسی قانون کی وجہ وہ اس میں شامل نہ کیے جا سکے تو ان سے یہی گزارش ہے کہ شاید اس درس میں نہ جانے سے ان کا کسی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے کوئی نقصان نہ ہو. بات صرف وقت کم اور زیادہ کی کہ وہاں جو کہ ہفتے میں 2 دن گفتگو ہوگی اور 1-1 گھنٹہ مسائل فقہ بیان کیے جائیں گے, یہاں ہفتے میں 1 دن گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی 0.5 گھنٹہ مسائل فقہ ہوتے ہیں. اس اعتبار یہاں جو بات 1.5 سال میں بیان ہوگی وہ وہاں پہ 3 یا 4 مہینے میں مکمل ہو جائے گی, لیکن باتیں وہی رہیں گی. صرف یہ کہ وقت زیادہ لگے گا, معیار میں اور مسائل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ وضاحت ان کے لیے ضروری تھی کہ جن کو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی الجھن یا پریشانی یا انہوں نے ذاتی طور پر مستقبل وقت کی تبدیلی یا شمولیت کے لیے اب اظہار کیا تھا. بہرحال اب میں اسی موضوع کو مکمل کر لوں کہ جس پر ہماری گفتگو سے آتے توقع دو ہفتے مزید دور سے چکی ہے, کیونکہ اصول کے اعتبار سے پچھلے جمعے کو گناہان کبیرہ کے عنوان پر پہلے گناہ کبیرہ شرک کے خداوندی سے گفتگو شروع ہونا چاہیے تھی, مگر اب یہ 17 جنوری کے جمعے سے گفتگو شروع ہوگی تو اس لیے کہ بیچ میں کبیر آ گئی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گناہ کبیرہ کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کی اہمیت بتائی جا رہی کہ گناہان کبیرہ کی اہمیت کیا ہے. اس سلسلے میں 3-4 تقریبی باتیں بیان ہو چکی. انبیاء اس دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو مستقبل بنایا جائے. مستقبل بننے کے لیے واجبات کی پابندی سے زیادہ اہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, اسی لیے ہمارا موضوع واجبات شریعت نہیں رہا بلکہ گناہ کبیرہ ہو گیا کہ پہلے اس سے اپنے آپ کو بچائیں پھر واجبات کی پابندی تب تک مفید ہو سکتی, مگر اس کی تفصیلات اس تقریر میں گزر چکی. اور تیسری یہ بات بیچ میں آ گئی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو یقین کامل یا آل محمد اس کی شفاعت کروائیں گے اسے بھی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے, شفاعت کے باوجود کیا اس کے لیے کوئی خطرہ ہے. اور پھر یہ بات گزشتہ تقریب میں شروع ہوئی تھی جو آج مکمل ہوئی کہ اگر یہ ساری گفتگو آپ سنیں اور اپنی حد تک رکھیں تو یہ خود ایک گناہ کبیرہ. گناہان کبیرہ کے ذکر کو صرف اپنی حد تک رکھنا کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے, یا یہ نیت اور ارادہ کرنا کہ کن بڑے بڑے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, یہ امن یہ نیت یہ خیال خود ہے گناہ. کیونکہ اسلام کے اندر ایک مومن کی یہ ساری ذمہ داری کہ جہاں وہ ایک طرف خود دین پہ عمل کرے گا وہاں اس کے لیے دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. خود دین پر عمل کر کے دوسروں تک پیغام نہ پہنچانے والا بارگاہ الہی میں مجرم, اور کم سے کم نقصان سے یہی ہوگا کہ میدان قیامت میں 50 مرتبہ اسے پروردگار عالم کی جانب سے سرزنش کی جائے گی اور ڈانٹا جائے گا. ہر گناہگار کے گناہ پر جس کو پکڑ کے لایا جائے گا کہ کیوں گناہگار کے گناہ پر جس مومن باعمل کو کیوں پکڑا جا رہا, یہ گفتگو یہاں تک پچھلی تقریب میں ہو چکی اور اس کی دلیل وغیرہ سب میں بیان کر چکا. اب اس سلسلے میں ایک آخری بات بیان ہو رہی کہ یہ سب سننے کے بعد بھی ایک آخری اہم ترین بات یہ رہ جاتی کہ دونوں کاموں کے یعنی چاہے انسان خود اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر شریعت کا پابند بنائے اور چاہے تو دوسروں تک شریعت کا پیغام پہنچائے, بنیادی طور پر ایک چیز ضروری ایک چیز. میں نے ایک سوال کیا تھا درس میں موجود لوگوں سے گزشتہ جمعے کی تقریر کے اختتام پر, آج اسی سوال کا جواب آپ کے سامنے آ رہا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے بلکہ کہا ہے خدا نے کہا ہے رسول امام نے آپ سے کہا کہ تم جا کر دوسروں تک دین کا پیغام پہنچاؤ تو آپ اس کے لیے کہاں سے آغاز کریں گے, آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہوگا, آپ کہاں سے شروع کریں گے دین کا کام کرنا. میں نے عرض کیا کہ جب بھی یہ سوال آپ کسی مومن سے کریں ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق ایک جواب دے گا, وہ سارے جواب صحیح بھی ہوں گے مگر اسلام ان سب چیزوں کو صحیح تو مانتا نقطۂ آغاز یا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے حکومت ضروری ہے, اگر حکومت نہ ہو تو لوگ کوئی بات نہیں مانتے. میں نے کہا تھا کہ یہ تصور صحیح اسی تصور کی وجہ سے عظیم ترین انقلاب آیا اس صدی کا. مگر یہ ابتدا نہیں, یہ انتہا, یہ آخری مقام ہے کہ جہاں سے تبلیغ شروع کی جاتی. کچھ لوگ کہیں کہ اس کے لیے تنظیم بنانا ضروری, اکیلا جانا کیا بھاگ ہوگے گا اس کے لیے ضروری کہ ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ کہ ہماری بات سے وزن ہو, کام کرنا آسان ہو جائے. یہ بھی صحیح, مگر یہ بھی بات کا مرحلہ. کوئی آدمی کہے کہ اس کے لیے ایک ایک آدمی سے الگ الگ بات کرنا ضروری, 50 آدمیوں کو بٹھا کر دین کا پیغام پہنچائے تو 50 ہمارے مخالف ہوں گے. نہیں, الگ الگ دور ٹو دور کنوینسنگ کرو, اس سے الگ سمجھاؤ, اس سے الگ سمجھاؤ, یہ بھی ضروری. اسلام کے ابتدا میں رسول کا طریقہ یہی, مگر یہ بھی بات کا مرحلہ. کوئی آدمی کہتا ہے اس کے لیے پہلے لٹریچر کے ذریعے لوگوں کو تیار کرو, کتابیں چھاپو, پمپلیٹ چھاپو, چھوٹے چھوٹے کتابیں نکالو یا مختصر تقریریں کراتے رہو لوگوں کے سامنے, تاکہ آہستہ آہستہ ذہن تیار ہو جائے, آمادہ ہو جائے, یہ پتا چل جائے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اسلام سے, پھر وہ ہماری بات مان لیں. یہ بھی ضروری, مگر یہ سب بات کے مرحلے. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا نہ تنظیم بنانے سے ہوتی ہے, نہ تحریک بنانے سے ہوتی ہے, نہ تقریروں سے ہوتی ہے, نہ لٹریچر سے ہوتی ہے, نہ حکومت سے ہوتی. ابتدا یہاں سے نہیں ہوتی, ابتدا ایک اور چیز سے ہوتی. اور اگر ہم اس کو بھلا دیں تو یہاں وہی مثال آئے گی جو امام نے گناہوں کے سلسلے میں بتائے کہ پہلی چیز کو چھوڑ کر کام شروع کریں تو یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں, فقط ہوا پر کھڑی ہے, فقط زمین پر اس کی اینٹیں رکھی, ذرا سا دھکا لگا اور پوری بلڈنگ گر گئی. چنانچہ اگر اس ایک چیز کے بغیر انقلاب لایا گیا جو اسلام نے بیان کی تو یہ انقلاب فقط ایک خیالی اور ایک ہوائی انقلاب ہوگا. ذرا سا دھکا لگا اس انقلاب کو, ذرا سا دھکا پہنچا, ذرا سا حملہ کیا کسی نے اور وہ انقلاب ختم ہو گیا. ایسی کتنی ہی اسلامی تحریکیں جو انقلاب کی صورت میں ٹل گئی, ناکام ہو گئی. اور ایران کا عظیم انقلاب اسی بنیاد کی وجہ سے قائم ہے کہ ان کے پاس بنیاد, باقی سب نے بنیاد کے بغیر انقلاب قائم کیا. اگر ہم نے تحریک و تنظیم بنائی اور وہ بنیاد نہیں رکھی جو اسلام نے قرار دی ہے تو تحریک و تنظیم عام حالات میں چلے گی, نام بھی ہوگا, شہرت بھی ہوگی, لیکن جہاں کہیں کسی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا تو ایک حادثے میں پوری تحریک اس طرح گر جائے گی جس طرح بغیر بنیاد کی دیوار کو ایک معمولی سا دھبا کافی ہوا کرتا. اور اسی حساب سے باقی جتنا کام بھی ہم کریں, اگر سب میں وہ بنیاد رہا تو وہ کتابیں لکھی جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مجلسیں کی جائیں گی لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے اثر لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر وہ بنیاد نہیں رکھی تو ایک ایک آدمی کو آپ سمجھا کے تھک جائیں گے, مگر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ذرا سے بھی حرکت پیدا نہیں ہو رہی. یہ بات تو صحیح کہ دین کا کام کرنے والوں اگر آپ 50 آدمیوں سے بات کریں تو 5 کے اثر ہوگا, 45 مخالفت کریں گے, لیکن اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو 50 کے 50 مخالفت کریں گے اور جو مانیں گے بھی وہ آپ کی وجہ سے نہیں, اپنے ایمان کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ بنیاد کتنی اہم ہے کہ ہم تو ہم جب رسول نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا, جب خدا کا آخری نبی جو سردار انبیاء وہ پیغام اسلام کو لے کے آیا تو قرآن نے اسے بھی بتایا کہ اے میرے حبیب تمہیں آباد کہاں سے کرنا. اب یہ قرآنی اصول آپ کے ذہن میں رہے, ورنہ بعض اوقات گفتگو جو ہے نہ سمجھنے کی وجہ توہین رسالت اور امامت میں شامل کر لی جاتی. یہ بات ذہن میں رکھی کہ قرآن جب کبھی رسول کو کوئی ایسا حکم دے رہا جو بظاہر شان رسول کے خلاف, تو اس کا مطلب یہی کہ بات رسول سے کی جا رہی مگر سمجھایا کسی اور کو جاتا. جیسے اکثر اس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اگر ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا کہ ڈائریکٹ ان سے کہیں گے تو وہ ذکری بن جائیں گے, تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ہمارا اتنا قریبی تعلق کہ اگر ہم اسے دو چار باتیں بھی سنا لیں تو وہ جو ہے ہم سے بھاگے گا نہیں, ہمارا اس کا رشتہ محبت ختم نہیں ہوگا. پیسے اٹھتے ہیں سناتے دوسروں کو ہیں. یہاں قرآن بھی یہی طریقہ اختیار کر رہا. اب دیکھیے وہ کہاں پہ وہ طریقہ, قرآن کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت. بعض علماء کہتے ہیں کہ دوسری وحی, بعض کہتے ہیں کہ تیسری وحی, مگر سب اس پر متفق ہیں کہ یہ جو آیت ہے زیادہ سے زیادہ یہ تیسری وحی ہوگی. یعنی اتنے شروع میں آئی کہ تیسرا پیغام خدا کا یہ تھا, ورنہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ نہیں یہ دوسری وحی بالکل شروع بارہ ہرا کے بعد پہلی وحی یہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس آیت کی تلاوت کی جا چکی، اس کا مطلب باقی رہ گیا، اے مدثر یعنی اے چادر کو اوڑھنے والے، خطاب کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے رسول کو، ایک مرتبہ رسول کو پکارا گیا، فطری بات ہے جسے پکارا جائے اور پکارنے والا خدا اس طرف متوجہ ہو جانا، کیوں پکارا گیا، پیغام دینا، حکم دینا، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، لیکن کس لیے ڈرائیں، کس مقصد سے ڈرائیں، مقصد کیا ہے کھڑے ہو جانے کا، یہاں کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہو اور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ اب اپنی رسالت کو اور اب اسلام کو علل اعلان لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس سے پہلے رسول ابتدائی سے رسول، مگر حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں رسول، اب حکم دیا جا رہا ہے، تم وہاں سے ورب کا مقدس، اب دیکھیے اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے، پرور کے بعد تو نے حکم تو دے دیا مگر کیا، کس لیے میں کس لیے کھڑا ہو جاؤں، کیا چیز لوگوں تک پہنچاؤں، رب کا مقدس اپنے پرور جگار کی بڑائی کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ اے پرور جگار تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے حکم دیا، تو نے مجھے مقصد بتایا، مگر کس طریقے سے میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤں، یہاں تو ویسی بھی ہے، یہاں تو جنگلی بھی ہے، یہاں تو مشرق بھی ہے، یہاں تو کافر بھی ہے، یہاں تو گناہوں میں سخت بھی ہے، یہاں تو جان کر بھی نہ ماننے والے ہیں، طریقہ کیا ہو کہ تیرا مقصد حاصل ہو جائے، حکم پر عمل ہو جائے، کہا اب تو دیکھیے کہ اب کیا حکم دیا جا رہا، میں یہ کہا کہ اے میرے حبیب کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو مسلمان بناؤ، مگر پہلے ایک حکومت قائم کر لو، یا پہلے ایک تحریک بنا لو، یا پہلے کچھ تقریریں کر دو، یا پہلے لوگوں کو آہستہ آہستہ بلا کر اسلام کا پیغام پہنچاؤ، نہیں بس دیا بتا بتا پھر پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کرو اور اس کے بعد پھر اسلام کا کام شروع کرو، میں نے یہ سوال بھی پیش کیا تھا کپڑے پاک کرنے سے کیا مراد، اسلام کی تبلیغ اور کپڑے کا پاک کرنا ان میں آپس میں رب کیا، تعلق کیا، مناسبت کیا، کیا حکم قرآن دے رہا، تو در حقیقت کی ایک رمز ہے، ایک اشارہ، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لکھا دیا بتا بتا ہے، جس میں پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے چھوڑنا، کپڑے کو پاک کرو، یعنی کپڑے سے مراد کپڑا اور کپڑے کے اندر جو کچھ شامل، یعنی خود انسان، اپنے آپ کو پاک کرنا ہر ظاہری اور باطنی نجاست سے، مگر اس سے زیادہ اہم جو اس میں پیغام وہ یہ کہ علم فقہ حاصل کرو، علم شریعت حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ کپڑے کو پاک کرنا یہ اشارہ ہے اس علم دین اور علم شریعت کی طرف جس کا ہمیشہ آغاز کپڑے کے پاک کرنے کے مسئلے سے ہوتا، کوئی بھی فقہ کی کتاب دیکھیں، کسی بھی شریعت کے احکام کی کتاب کو اٹھا لیں، چاہے مسلمانوں کی کسی بھی فرقے کی ہو، آغاز ہمیشہ یہی سے ہوتا کہ کس انداز سے نجاست کو دور کیا جائے گا، تو مفسرین لکھ رہے اب اس کے لیے امام کی حدیثیں بھی، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ اگر حدیثیں بیان کرو تو ایسا نہ ہو کہ جو تمہید ہے وہ آج مکمل نہ ہو اور ایک ہفتہ اور ہمارا اس میں نکل جائے، تو امام کی حدیثوں کی روشنی میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، دین کا علم، شریعت کا علم، فقہ کا علم، یعنی اب ترتیب کیا قرار پائی کہ اے رسول کھڑے ہو جاؤ، حکم دیا، اس لیے کھڑے ہو جاؤ، مقصد بتایا کہ اسلام پھیلانا، طریقہ کیا ہے تیار کیا جائے، پہلے علم حاصل کرو، پہلے کچھ اسلام کی تعلیم تمہارے پاس ہو جسے تم پھیلانے جا رہے ہو، کتاب رسول سے ہے، مگر باذ اللہ رسول کو نہیں بتایا جا رہا، رسول کو سنا کر ہمیں بتایا جا رہا کہ تم جب کبھی دین کا کام شروع کرنا، تم جب کبھی تبلیغ کا کام شروع کرنا، تم جب امر بالمعروف شروع کرنا جب تم پر واجب ہے، تو یہ خیال کرتے ہوئے شروع کرنا کہ جہالت کی وجہ سے تبلیغ نہ کرنا، ورنہ خود بھی نقصان اٹھاؤ گے، دین کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، معلومات حاصل کر کے تبلیغ کی جائے، بغیر علم فقہ کے تبلیغ کرنے والے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کی مثالیں کیونکہ اس ماحول کے سامنے میں اکثر پیش کر چکا ہوں، اس لیے دہرانا بیکار، مگر فقط اس لیے کہ یاد کہانی ہوتی رہے، مختصر ترین مثالیں، کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کبھی عرض کیا تھا کہ دین کو پھیلانے کے اندر واجب ہے کہ گناہ ہزار کو روکے ٹوکے، مگر ایک بات کا خیال کرتے وہ یہ کہ مومن کی توہین حرام، اور مومن سے مراد شیعہ جس کا عقیدہ صحیح، توحید مومن حرام، جو توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کو مانتا، اس کی توحید حرام، اتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ، اتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا، اسے روکنا گناہ سے باز رکھنا، یہ دوسری بات. اگر توہین مومن حرام، چنانچہ تبلیغ کے دوران اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ایسا نہ کہ تم جتنا فائدہ حاصل کر رہے ہو ایک واجب کا حکم پہنچا کر اس سے زیادہ نقصان لے لو پہلے حرام انجام دے کر. داری نہیں رکھتا اسے بتانا کہ داری رکھنا واجب، مگر توہین کر کے نہیں، اسے ذلیل کر کے نہیں، اس کی انسلٹ کر کے نہیں، پیغام پہنچانا لڑکی سے سختی سے ناراض ہو کر اس سے کو ظاہر کرتے ہوئے، لیکن توہین نہ ہونے پر. یہ تو الگ الگ چیزیں. بعض اوقات جب کہا جاتا ہے کہ مومن کی توہین نہ کرو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ بڑی نرمی اور پیار سے اسے کہہ دو، پھر بھی نہ مانے تو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ بھی غلط. یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ علم اتفاق نہیں. سختی الگ چیز ہے، توہین الگ چیز ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ انسان بڑی سختی سے کسی سے بات کرتا مگر اس کی توہین نہیں ہو پاتی. باپ اور ماں کی اولاد کو مار کر دیتے مگر ہر ایک جانتا ہے کہ یہ توہین نہیں کر رہے. سختی بھی ہے، غصہ بھی ہے، مگر توہین نہیں. اور کبھی بڑی ہی محبت کے ساتھ کسی سے بات کی جاتی مگر بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے لڑکے کی ٹون ایسی ہوتی کہ بات بڑی نرم ہو. آپ کسی کے سامنے یہ جملہ رکھنے کے بلا نے مجھے یہ کہا، وہ کہے گا اس میں کیا اعتراض ہے، وہ تو بڑے پیار سے کہہ رہا، مگر انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ میری توہین ہو رہی. اس چیز کی وضاحت اس لیے ضروری کہ ان کو نہ سمجھنے. بعض لوگ ایک طرف زیادہ چھپ جاتے ہیں، بعض لوگ دوسرے مسئلے پر زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ نرمی اور سختی الگ چیز مگر توہین مومن حرام. لیکن آپ دیکھیں کہ واجبات کا پیغام پہنچاتے ہوئے لوگ اس انداز سے پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس کی توہین ہوگی. اور توہین کا نتیجہ کیا ہے؟ مولائے کائنات کا بیت البرامہ میں جملہ کہ ایک تو خود مومن کی توہین کی یہی تم نے حرام کیا، اس کے بعد توہین کے نتیجے میں اس میں صرف پیدا ہو سکتی ہے. ماننے والا بھی ہو تو نہیں مانے گا، اثر جائے گا، کیونکہ 50 آدمیوں کے سامنے یا 10 آدمیوں کے سامنے جب اس کی توہین ہو گئی اور اس نے خیال کیا کہ اچھا سب کے سامنے تو میں ذلیل ہو ہی گیا، کیوں ہے تو بس اسی طریقے سے میں زندگی گزاروں گا. اب اس میں صرف پیدا کرنے کا جو سبب بنا وہ یہی مرد مومن جو تبلیغ کر رہا، نصیحت کر رہا، دین پہ عمل کر رہا ہے اگر دین کو نقصان پہنچا کر. لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے. جیسا کہ میں نے کہا کبھی کبھار نرمی سے بھی توہین ہوتی. توہین میں یہ بھی آتا کہ ایک مجلس کے اندر مثلا ناری کا تذکرہ ہوا، اب سب ایک مرتبہ منہ گھما گھما کے نگاہوں کو پھیر پھیر کے اسے دیکھ کر مسکرانے لگے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، کہ خود اپنے دل کی توہین، ایک بے بندگی کا گناہ آ گیا. اور ساری عورتوں نے ایک مرتبہ مجمع میں موجود خود عورت کو دیکھا اور بڑے سنس کے ساتھ، عجیب مسکراہٹ کے ساتھ، کہ جس سے صاف پتا چل رہا کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا، صاف پتا چل رہا کہ اس کی توہین کی جا رہی. کہا کچھ نہیں لیکن توہین ہو گئی. تو توہین مومن سے بچنا حرام. تبلیغ کے بیچ میں توہین کی اجازت نہیں. سختی ایک الگ چیز. اور یہی جواب ہے اس بات کا کہ جب میں نے اکثر جگہ یہ چیز بیان کی تو لوگوں نے یہ کہا بھی کہ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو سب سے پہلے تو آپ کے طرف بند ہونا چاہیے، اس کے اندر سوائے ان باتوں کے ہوتا کیا. مگر جیسا کہ میں نے کہا توہین الگ چیز ہے، سختی الگ چیز ہے. توہین کا مقصد کسی فرد واحد کو ٹارگیٹ بنا کر اس کی جانب اشارہ کرنا. ایک عمومی بات ہو رہی، عام بات ہو رہی، کسی کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، اشارہ بھی کسی کی طرف نہیں، لیکن وہ اس بات کی لپیٹ میں آ رہا ہے تو یہ اس کی توہین نہیں. آپ ایک عام کتاب لکھیں، آپ ایک عام فصلے نکالے کہ بے نمازی کا اتنا گناہ، تعلیم منوانے والے کا اتنا گناہ، اب یہ کسی کی توہین نہیں ہے، سنو بھی بات. لیکن کسی ایک آدمی کو پکڑ مجمعات کے سامنے یہی عبارت اس کو دہرانے لگے تو بعض اوقات توہین بن جایا کرتی. یہ سب سے پہلی چیز جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے اور تبلیغ دین کا مقصد سمجھتے. ایسی بڑھنا شمشیر، ایسی ننگی تلوار بن جانا کہ جتنا موقع کا خیال کرے، نہ وقت کا خیال کرے، نہ سامنے والے کا خیال کرے. بعض لوگ گرمی سے دین کی طرف آتے جس کے لیے قرآن نے جنت کا تصور پیش کیا، بعض لوگ سختی سے دین کی جانب آتے جس کے لیے قرآن نے جہنم کا تصور پیش کیا. تو یہ دیکھنے کے بعد کہ کیسا شخص ہے تبلیغ کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ. اور اسی کے اندر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ جب تبلیغ کی جاتی ہے تو کس انداز. توہین سے بہت ہی عام چیز میں نے بیان کر دی. اب چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ، ایسے جملے بھی سننے میں آتے کہ بنا آدمی مر گیا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ہم تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر تو اٹھا اس کو جنگل کے اندر نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے بے نمازی. جیسا تو مطلب اپنے مقام پر اتنا ہی بڑا گناہ گار، جب تک کہ اسلام سے باہر نہ نکلے، جب تک کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو اسے اسلام سے خارج کر دیتا، اتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ واجب. منکر نماز مر گیا تو ٹھیک ہے، نماز جنازہ نہیں پڑے، لیکن بے نمازی ایسا ہی سخت بے نمازی کیوں نہ، جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی واجب. یہ کوئی دین کی خدمت یا کوئی نماز کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی اپنے مدعے کو ظاہر کر. ایسے بعض بزرگ بھی ہم کو ملتے کہ جو لوگ شطرنج کھیلی جا رہی، تاش کھیلا جا رہا، وہاں سے گزرتے، کسی نے سلام کر لیا، ایک مرتبہ غصے کے عالم میں آگے بڑھ جاتے کہ ہم تو ایسے گناہگار کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. روایت کے اندر آیا کہ تاش کھیلنے والے اور شطرنج کھیلنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اس شخص نے یہ سمجھا کہ میں نے ایک گناہ سے نفرت ظاہر کی، تاش کتنا بڑا گناہ، چاہے شرط کے ساتھ ہو چاہے بغیر شرط کے، حرام ہے اور بدترین گناہوں میں سے ایک. شطرنج کتنا بڑا گناہ، چاہے شرط ہو یا نہ، مگر بڑے سے بڑا گناہ. نفرت کے اظہار کا مقصد یہ نہیں کہ خود بھی ایک پیڑے حرام کیا جائے. سلام کرنے والا اگر مسلمان ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ بڑا گناہ کار کیوں نہ، جواب سلام بہرحال واجب ہے. مگر ایسے لوگ مجھے اس معاملے میں ملے جو سلام کا جواب نہ دینے کو دین کی خدمت اور گناہ سے دوری کا ذریعہ سمجھتے. اور ایک دلیل ہوتی ہے کہ روایت میں لکھا، اب یہ پھر غلط مسئلہ کہ روایت میں کیا ہے، سمجھنے والے نے کیا سمجھا. یہ بیچر کے صحیح کہ شطرنج اور تاش کھیلنے والے کو سلام نہ کرنا بہتر، لیکن اگر وہ سلام کر دے تو جواب دینا بہرحال واجب ہو جاتا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے تبلیغ کرنے والے جو بغیر مسائل کو سمجھے ہوئے تبلیغ کرتے، نتیجہ یہ کہ جو گناہگار نہیں ہے اس کو بھی گناہگار سمجھ کے اس کے بھی پیچھے پڑا جاتا. پردہ، داڑھی، گانا، کتنے ہی ایسے مسئلے کہ جس کے اندر شریعت نے کچھ اور تصور دیا، ہمارے ذہنوں میں کچھ اور تصور. ماہ شعبان کی ایک تقریر تھی ایمان کا کینسر، اس میں میں نے کچھ مثالیں پیش کی تھی، ان کو دہرانے کا وقت نہیں. کتنی ہی ایسی چیزیں ہمارے سامنے جو مثلاً گانا، گانا بالکل حرام تو نہیں ہے اسلام میں، گانا تو حرام ہے لیکن جسے ہم گانا سمجھ رہے ہیں یہ اسلام میں حرام تو نہیں. اب نتیجہ یہ کہ جو آدمی وہ گانا سنتا ہے جو اسلام کی نگاہ میں جائز، وہ دیندار معاشرہ اسے بھی نہ صرف یہ کہ گناہگار سمجھتا بلکہ یہ خیال ہو جاتا ہے کہ دیکھو ویسے تو یہ کیسا بگلا بھگت بنا کرتا تھا، کیسا اپنے آپ کو دیندار ظاہر کیا کرتا تھا، لیکن خود پڑھائی میں چھپ چھپ کے کیا کام ہو رہے. آپ دیکھیں کہ کس لیے، فقط اس لیے کہ دین کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا، تو جو گناہگار نہیں ہے اسے بھی گناہگار سمجھا جا رہا. میں نے مثالیں دی کہ آپ نے دیکھا ایک عالم رشوت کے خلاف تقریر کر رہا، بجائے عام آدمی کو لینے کے میں عالم کو مثال بناتا ہوں، اس کے عالم کے ایک ایک عمل کو لوگ پکڑا کرتے اور اس سے معصوم ہونے کا تقاضا کرتے. رشوت کے خلاف تقریر کر رہا ہے اور پیسے دے کر کام کرا رہا، ہمارے ذہن میں فوراً کیا خیال آئے، ایک آدمی گانے کے خلاف تقریر کر رہا اور فرض کیجیے کہ کیسٹ کی دکان میں کھڑا ہوا ہے جہاں گانے کے کیسٹ بھی بکتے، 95% اس کے کیسٹ. مگر ہم نے گزرتے ہوئے اس کو دیکھا، فوراً ہمارے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوگا، ایک عالم فرض کیجیے کہ فلموں کے خلاف تقریر کر رہا اور ہم نے اس کو ایسی دکان پہ کھڑا دیکھا جہاں فلمیں کرایہ پر ملتی، ایک عالم سود کے خلاف تقریر کر رہا اور ہم نے اسے بینک کے اندر کھڑا ہوا دیکھا، فوراً ہمارے ذہن میں کیا خیال آئے، ایک عالم پردے کے بارے میں تقریر کر رہا اور ہم نے اسے بازار میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ جاتے ہوئے جو بے پردہ یا کسی عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے ذہن میں فوراً کیا خیال آئے. سارے خیال منفی ہوں گے کہ یہ لوگوں کا تو طریقہ ہی ہے کہ کہتے کچھ کرتے کچھ، مگر کم سے کم آپ لوگ تو آگاہ کہ جہاں غلطی کس کی، غلطی اس کی جو اپنے آپ کو دین کا سمجھنے والا سمجھ رہا جبکہ اس کے پاس مسائل نہیں، کیونکہ پردے کے مسائل، کیونکہ گانے کے مسائل، کیونکہ فلموں کے مسائل، کیونکہ دودھ کے مسائل، کتنے ہی ایسے فقہ کے مسائل جو شریعت میں حلال اور ہمارے معاشرے کے اندر حرام. اور جب یہی چیز آگے بڑھتی ہے، یہی جہالت، یہی دین کو نہ سمجھنا، تو نتیجے ابتداء اسلام میں فارسیوں کا فرقہ وجود میں آتا جو دین کے اتنے سخت پابند یہودی کے باپ کے قریب سے گزرے اور دودھ سے بے چین ہو رہے تو اس کے باپ سے بھی ایک پھل توڑنے کو تیار نہیں جب تک کہ اسے پوری قیمت ادا نہ کرے. اور دوسری جانے اتنے بھی دن کہ اگر کوئی انہیں مسلمان مل جائے تو علی کو چوتھا خلیفہ بھی مانتا تو اسے اس کی بیوی کو بھی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو بھی قتل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی. ایک طرف یہ ایک طرف وہ شریعت کی پابندی کسی جہالت کی وجہ سے, اور جب یہی چیز اور آگے بڑھتی تو ہمارے سامنے ان مسلمانوں پہ جو آتا جو اپنے آپ کو واحد موحد سمجھتے, ہم ہیں توحید کے ماننے والے, باقی سارے مسلمان مشرک ہیں, ان کے عقیدے میں داخل ہے کہ ہر وہ مسلمان کافر ہے جو کسی غیر خدا سے مدد مانگتا ہے, ہر وہ مسلمان کافر ہے جو کسی روضے یا مزار پہ جاتا ہے, ہر وہ مسلمان کافر ہے جو کسی سے شفاعت طلب کرتا ہے, اسی کی حالت کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا توحید والا سمجھا. تو اب اگر کسی نے کسی امام سے, کسی پیر سے, کسی فقیر سے سوال کیا تو وہ بھی کافر ہو گیا. اب اگر کوئی شخص روضہ رسول کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو وہ بھی کافر ہو گیا. یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ اگر ہم اس نیت سے گھر سے جائیں کہ ہمیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور پھر وہاں جا کے رسول کی قبر کو دیکھنے تو ذرا بات ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم گھر سے نکلے تو مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ لیں گے, برابر میں روضہ رسول سلام بھی کر لیں گے, تو ہم مشرک ہو گئے, ہم کافر ہو گئے. یہ دوسری بات ہے کہ زمانے کی سختی اور زمانے کے ماحول کے اعتبار سے وہ علن اعلان تکفیر مسلمین نہیں کر رہے, سارے مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ رہے, مگر ان کے عقیدے میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کو سمجھا ہی نہیں, اپنی کم علمی سے یہ خیال کیا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا یہ بھی شرک, غیر خدا کے پاس جانا یہ بھی شرک. اب دین کی ان میں کچھ لوگ تو واپس ایسے جو فطرتاً دشمن اسلام, مگر ایک ایسا گروہ بھی ہے جو دل کے مسلمان ہیں ان مانو کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم دین کے خدمت کر رہے ہیں, ہم قرآن کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, مگر علم کم ہونے سے وہ شیطان کے پیروکار بن گئے. اسی یہ اتنا بڑا جو پورا گروہ ہمارے سامنے آ رہا وہ اسی خرابی کی وجہ سے, اور ان شاء اللہ انہی کے موضوع پر آئندہ ہفتے سے ہماری جو خود شروع ہوگی. اور شرک باللہ تعالی, جو خدا سے شرک کا مطلب کیا, اور کون سے ایسے امور جو شرک نہیں ہے مگر یہ حالت کی وجہ سے لوگ انہیں شرک کرتے ہیں. تو بہرحال آج تقریب اس مقام پر اختتام کو پہنچی کہ بغیر علم حاصل کیے ہوئے تقریب دین کرنا بلکہ خود اپنے آپ کو دین پہ عمل کرنے کے لیے تیار کرنا دونوں مشکل. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے کہ اگر کوئی چیز گناہ ہے